اب آگے دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری قسم کا کردار ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا آیت 53 سے، وَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَحْرُجُنْ، یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم تو دیں، ہم تو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں، کہو اللہ کے متی بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار تو وہ ہے، اور جس فرض کا بار تم پر ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو، اس کی اطاعت کرو گے تو خود کی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ یہ آیات ایک آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کے دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور نیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے تو ابھی صرف 6 ہی سال گزرے تھے تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور ایک ایسے گروہ کے اوپر تنقید ہے ان آیات میں کہ جو سمعنا واطعنا کہنے کی بجائے عین موقع پہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دین کا کام ٹیم ورک ہے، کسی ایک انسان کی خواہشات، اس کی کوششیں اور اس کی تمنائیں بھی اس کام کو پورا نہیں کروا سکتی جب تک کہ باقی لوگ اس کام کو کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار نہ ہوں۔ تو یہاں بنیادی طور پہ ایسے گروہ کا ذکر ہے کہ جو زبان سے تو بات کرتے تھے لیکن جب عملی مشکلات آتی تو اس کام سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم سب بس اپنے لیے ایک محاسبے کا نقطہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی جن باتوں کی میں نیت اور ارادہ کرتی ہوں اور اس کا اظہار بھی کر دیتی ہوں، تو جب اس کام کا موقع آتا ہے تو کہیں میں اس سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاتی۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنا اس میں بے نیاز کر دیا کہ ٹھیک ہے پھر جو جس کا ان کا ذمہ تھا وہ کر دیں گے، اور جو تم کرو گے اس کا ذمہ اللہ کے نبی پر نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو گروہ تھا اس میں کوئی بھی الحمدللہ ایسا شخص نہیں تھا کہ جو نفاق کے ساتھ جیے، لیکن ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ عنصر ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو باتیں کرنے میں تو آگے ہوتے ہیں لیکن عمل کے موقع پہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا وعدہ دیا کہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ خوشخبریاں ان کو ملیں کہ جس کے بعد ان کے بڑھتے ہوئے قدم مزید آگے بڑھنے لگیں، اور وہ محسوس کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے اگر نکالا تو اس میں سراسر ہماری ہی خیر ہے۔ کیا ہے وہ وعدہ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا، ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو بے عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خوبصورت وعدہ کیا کہ جس پہ یقین رکھتے ہوئے ملکوں اور انسانوں کے چھوٹے بڑے گروہوں کو بہت ڈھارس ملتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے نصرت کے وعدے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو حقیقت میں اپنے دین کی مضبوطی، اپنے دین کو مزید بڑھانے اور نمازوں اور اپنے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا لیتے ہیں۔ آج اگر امت مسلمہ کے اوپر یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم ان باتوں پہ عمل کر پا رہے ہیں جو اس آیت میں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا وعدہ مشروط ہے، جو بندہ خود کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں۔ دیکھیے سورۃ نور کتنی خوبصورت طریقے سے ہمیں معاشرتی اور گھریلو زندگی کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا سکھا رہی ہے۔ ایک طرف ہمیں اجتماعی زندگی کے احکامات مل رہے ہیں سورت میں، اور ساتھ ہی ساتھ گھروں میں رہنے کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے گھروں کو بھی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بچپن ہی سے بچوں کی تربیت ایسی کر دی جائے کہ وہ اسلام کو اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین شعار بنا لے، تو پھر وہ بعد میں بھی امت کے لیے ایک بہترین فرد کی صورت میں ڈھلتے ہیں۔ اب یہاں جو بات کی گئی کہ تین وقتوں میں اجازت لے کر تو آؤ، وہ کون سے وقت ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے ہلکے کر رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا جانا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ پارے کا تھیم جو زنا کے ٹاپک پہ چل رہا ہے، اس میں یہ ایک اور سد ذرائع ہے کہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے بھی محرم اور غیر محرم کا فرق رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ایک بہت ہی تقدس کا رشتہ دینا چاہتے ہیں اولادوں کے سامنے، لیکن وہ جوڑے یا وہ کپل جو اپنے بچوں کے سامنے اپنے خفیہ راز اور خفیہ طریقوں اور خفیہ باتوں کو بھی ایکسپوز کر دیں اور کوئی جھجک نہ رکھیں، تو بعد میں ان کے بچے پھر ان کی وہ عزت اور رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو اگر گھر میں ہی ادب سکھانا شروع کر دیں تو باہر جا کے بھی ویسی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ اور چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ گھر میں ہر وقت اٹھنا، آدھی رات کو اٹھے تو ماں باپ کے کمرے میں چلے گئے اور بغیر اجازت کے چلے گئے، یہ انتہائی مایوب حرکت ہے۔ بعض لوگ خیال نہیں رکھتے، کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، وہ بچہ ہے لیکن اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور لاشعور ساتھ ہوتا ہے۔ انسان بعض وقت بچپن میں کوئی ایسا منظر دیکھ لیتا ہے، کوئی ایسی بات سن لیتا ہے جس کی بازگشت پھر اس کو ساری زندگی اپنے اوپر محسوس ہوتی ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے سامنے اپنے پرائیویٹ میٹرز کو ایکسپوز کرنے سے بچانے کی بات کی گئی، اور ہم سب ادھر اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں کہ کیا میں اپنے گھر کے بچوں کے سامنے اپنی نجی گفتگو تو نہیں کرتی؟ کیا میرے گھر کا لباس ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو بچوں کے ساتھ میرے حیا کے تقاضوں کو برا کرے؟ دیکھیے، چھوٹے بہت بے شعور بچے ہیں نا، تو اب بیوی ہے، جیسے گھر میں بعض دفعہ نائٹ سوٹ پہن لیے جاتے ہیں، ہلکے پھلکے کپڑے ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ ٹائٹ ہوتے ہیں، بعض دفعہ بازو کچھ کھلے رہ گئے، تو بہت چھوٹے بچوں کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو ہی بچوں میں ذرا اچھے برے کا فرق آئے تو پھر یہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ میں سوچتی ہوں کہ بچوں کے بعد تو انسان کی اپنی زندگی زندگی نہیں رہتی، پھر آپ کو دیکھنے والی دو آنکھیں اور لگ جاتی ہیں۔ تو میاں بیوی کو خاص طور پہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایون اگر ان کے گھر میں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ ساتھ ساتھ بچے بڑے ہوتے جائیں تو پھر آپ اپنے کمرے کی حد تک اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں، گھر میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو مختلف حال میں لانا ہوگا۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں پھر عورتیں پہنیں گی نا اوپر کپڑا، تبھی تو جب بڑھاپے میں اتاریں گی۔ جو جوانی میں اتار دیں پھر وہ بڑھاپے میں جا کے کیا اتاریں گی؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، جب وہ دوسروں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کو یقیناً اپنی زینت اور نمائش کو چھپانا چاہیے۔ تاہم وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ جب سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے۔ پیار آ رہا ہے اللہ پہ، کتنی رشتوں کی مٹھاس دکھتی ہے کہ کھاتے ہو تو دل پہ بوجھ نہ رکھا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کھاؤ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے کھاؤ۔ کیا کتنا آسان تھا یہ کہہ دیا جاتا کہ تم سب کے گھر سے کھا لو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ محبتوں کی مٹھاس بتائی گئی کہ ایسے کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں۔ کوئی ہوتے ہیں لوگ گھر سے گھر کی چابی آپ کو بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑے تو کھا لیں، نیبر ہیں کہیں جا رہے تھے کہ اچھا تھوڑے دن بعد دروازہ کھول کے دیکھتے رہے، اب آپ کو پیاز کی ضرورت پڑ گئی، ٹماٹر کی پڑ گئی، کچھ ایسی ہوئی جا کے لے لیجئے، بتا دیں ان کو، آنے پہ دے دیں واپس۔ جو چیز آپ کسی کے سامنے کر سکتے ہیں وہ بعد میں کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ اب چابیاں ہیں اور ساتھ کھانے کی اجازت مل گئی، یہ پتہ چلے ان کے آنے تک ان کے تو کچن کے سارے چاول ختم ہوئے ہوں اور آپ کے گھر میں ڈول کے ڈول بھرے ہوں۔ اللہ کو بندے کا پتہ ہے. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایک گھر میں دو خاندان رہتے ہیں, جیسے دیورانی جٹھانی ہوتی ہیں, نند بھاوا جو ہوتی ہیں, تو ان ساری چیزوں میں ایک بنیادی اصول رکھ لے کہ معروف طریقے سے کھا لو, ایسا طریقہ جس کو اگلا برا نہ سمجھے, جس کو تم اس کے سامنے بھی کرو بلکہ خوشی محسوس کرے. بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اگلا بندہ خوشی محسوس کرتا ہے آپ لے, آپ کے میں نے نہیں لیا تو بلکہ وہ ناراض ہو جائیں گے. تو تعلقات جیسے عام دنوں میں ہوتے ہیں ویسے ان کی غیر موجودگی میں رکھ لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. یا اپنے دوستوں کے گھروں سے, چلے سہیلیوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت مل گئی, لیکن یاد رکھے کہ پھر ان کو بھی اجازت ملی ہوئی ہے, یعنی کہ آپ تو ان کے گھر پہنچ جائیں کھانے کے لیے اور وہ نہ پہنچیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہے, بڑی بابرکت ہے اور پاکیزہ بات. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ سمجھ بوجھ سے کام لوگے, محاسبہ کریں گے اپنا, کیا کسی کی غیر موجودگی میں میں اس کی چیزوں کو ویسے ہی استعمال کرتی ہوں جیسے اس کے سامنے کرتی ہوں. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے, یہ زبان کی باتیں نہیں ہیں, یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں. جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. دیکھیے کتنا گہرا اصول دے دیا کہ جب مسلمان کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں اجتماعی کام ہو رہے ہیں, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ملتے تھے بیٹھتے تھے, لیکن کوئی ایسا کھسک جاتا تھا میں چپکے سے کہ آپ سے اجازت نہ لیتا. تو یاد دیکھیے کہ سورت نور میں اتنے احکامات کے دوران یہ بات بتا دی کہ وہ لوگ جو بغیر اجازت کے کھسک جاتے ہیں, بغیر بتائے سامنا نہیں کرتے کہ خام خواہ بتانا پڑے گا, تو وہ ایک اجتماعی نظام کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے کسی پابندی کو برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے, رخصتیں لینا چاہتے ہیں. کہا ایسے لوگ کیا ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی اجازت سے بغیر نہ جائیں. اے نبی, جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. کرائیٹیرین بنا دیا کہ جو اجازت مانگے گا یقیناً اس کا عذر سچا ہی ہوگا نا, وہ اسی لیے بتا دے گا, لیکن جس کا عذر سچا نہیں ہوتا پھر وہ فیس نہیں کرنا چاہتا. بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو. کس بات پہ؟ کہ انہوں نے اس جگہ سے اٹھ کر اپنا جو نقصان کیا. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم نیکی کس کو سمجھتے ہیں, جیسے سامنے قرآن کھلے اور اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں. ہم دین کی محفل میں, قرآن کی محفل میں بیٹھنے کو ہی صرف عبادت سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کو چلانے کے لیے کچھ مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کچھ میٹنگز ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میٹنگز آپشنل ہیں. میں پورے یقین اور شعور سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنا اجر آپ کو یہاں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ملتا ہے, تو اسٹاف کے وہ لوگ جو میٹنگز کو اٹینڈ کرتے ہیں, جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, ان کو اس میٹنگ میں بھی آپ سے پہلے کا اجر مل چکا ہوتا ہے. تو یہ وہ کمی ہے جو مسلمانوں کے اندر اس وقت کوالٹی کو نہیں لا رہی, کہ لوگ قرآن صرف دین صرف اس چیز کا نام لے لیتے ہیں جس میں پڑھنا پڑھانا ہو, کرنا کیسے کب کرنا ہے وہ نہیں. اب دیکھیے کہ کام کرنے والے بھی انہی لوگوں کے ساتھ داخل ہوں جس وقت لوگ آ گئے, تو پھر کیا وہی مثال نہیں ہوگی کہ مہمان بھی ساتھ ہی گھر میں آئیں اور آپ بھی آ جائیں؟ کبھی آپ کے ساتھ آپ کے مہمان گھر میں داخل ہوں, سوچیے گھر والی کا کیا حال ہوتا ہے. یہ زندگی کا اصول ہے, اور یہ مینجمنٹ, یہ آرگنائزیشن اس وقت امت مسلمہ کی بہت بڑی ضرورت ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کر دیا اور کہا کہ یہ اگر نہ آئیں نہ کر سکیں کسی عذر کی بنیاد پہ, انسان ہے, عذر بھی ہوتے ہیں, انسان کی مجبوری ہیں, تو پھر کیا کرو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اللہ ان کے اس گناہ سے اب ان سے مزید کام کرنے کی توفیق نہ چھین لینا. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھو, یعنی تمہاری دوست نے بلایا اور تم نے کہا میں نہیں آ رہی, ایسا نہ سمجھو, اتنا کیجول نہ لو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائیں, یعنی خدا نخواستہ وہ وقت اپنا جو بچا رہے ہیں وہاں آنے یا جانے سے وہ ان کا کہیں اور نہ لگ جائے, وہ مال یا جو ایفرٹ جو یہاں نہیں کر رہے وہ اللہ تعالیٰ کسی راستے کی اور مشکل میں نہ ڈال دے. دیکھیے کہ اللہ کی نظر ہر بندے کے دل کے اوپر ہے, اس کے عمل پہ. ہم بعض دفعہ دین کے کچھ حصے چرا لیتے ہیں, وہ اللہ ہماری دنیا میں سے کھینچ لیتا ہے. مال دین کے اوپر نہیں لگائیں گے, وہ مال دنیا کی کسی مشکل میں پڑنے سے ہمارا نکل جائے گا. اسی طرح صحت, وقت اور دوسری چیزیں ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اجتماعی زندگی کے ادب اور آداب مجھے بھی سکھا. ہم صرف ان آیتوں کے اوپر اپنے لیے محاسبے کا ایک نقطہ لے سکتے ہیں کہ اگر میں کسی اجتماعی کام سے منسلک ہوں تو کیا میں ان کی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتی ہوں, کیا سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتی ہوں. अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, खबरदार रहो आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो अल्लाह का है, तुम जिस रविश पर भी हो अल्लाह इसको जानता है, यानी अल्लाह को भी हर एक के उज़र भी पता है, हर एक के हालात भी पता है। वयौम युरजऊन इलैही फयुनब्बिहुम बिमा अमिलू, जिस रोज़ लोग उसकी तरफ पलटाए जाएंगे और वो इनको बता देगा कि क्या कुछ करके आए हो, और वो हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ का इल्म रखता है। ये थी सूरत नूर। इंतहाई खूबसूरत तरीके से इज्तमाई और माशरती ज़िंदगी को साथ लेकर चलने वाली सूरत। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों में इस सूरत की वजह से वाकई रोशनी डाल दें। अभी तक जो मसले हमारे मुबहम हैं, जो भी इश्कालात हैं, जो भी हमारे अंदर नहीं आए, अल्लाह ताला उन सब को हमारे लिए आसान कर दे।